چلو تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں. ایک چند مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیتے ہیں اور تھوڑا سا اس مزاج کا ذکر کر لیتے ہیں. کلمہ طیبہ کا ذکر کا طریقہ ہمارے شیخ نے یہ بتلایا کہ جب لا الہ کہو لا الہ تو یہ تصور کرو کہ میری لا الہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے براہ راست بغیر کسی واسطے کے, عرش اعظم سے بھی آگے نکل کے اللہ سے ملاقات. حدیث پاک میں ہے کہ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, لا الہ میں اور اللہ میں کوئی پردہ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو سیدھی ہے اس کی لا الہ جو ہے اللہ سے ملاقات کرتی ہے بغیر رکاوٹ کے, بغیر کسی پردے کے, بغیر حجاب کے. تو یہ دھیان رکھیں ہم کہ لا الہ کہتے وقت کہ ہماری لا الہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہی ہے, اور الا اللہ جب کہیں تو یہ تصور کریں ہلکا سا دھیان کہ عرش اعظم سے ایک نور نکل رہا ہے وہ میرے دل میں داخل ہو رہا ہے, اور دس مرتبہ یا 15 مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے کلمے کو مکمل کر لو. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جس کے پاس صبح ہو اپنی صبح پہ کر لے. صبح سمجھتے ہو؟ صبح ہم لوگ اس کو تسبیح کہتے ہیں. تسبیح تو ایک عمل کا نام ہے. تسبیح معنی اللہ کی پاکی بیان کرنا, اور جس چیز پر پاکی بیان کی جاتی ہے اس کو سبحا کہتے ہیں. سین با بڑی ہا پھر چھوٹی ہا سبحا. تو جس کے پاس سبحا ہو وہ سبحا رکھے. ہمارے حضرت مولانا صاحب راغب صاحب رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت تسبیح ہاتھ میں رکھوں گا تو لوگ مجھے نیک سمجھیں گے. تو حضرت نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو, کیا تم کو لوگ بدماش سمجھیں؟ اچھا ہے نیک سمجھتے, تم اپنے آپ کو نیک نہ سمجھو. تم تسبیح رکھ کے یہ نہ سوچو کہ میں نیک ہو گیا ہوں, بلکہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھو. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا بھی ہے اور آپ کی تعلیم بھی ہے کہ اللہ مجھ کو میری نگاہوں میں تو گرا ہوا رکھیے, لیکن لوگوں کی نگاہوں میں مجھے عزت دے دیجیے. تو لوگ نیک سمجھیں تو یہ اچھی بات ہے, لیکن ہم اپنے کو نیک نہ سمجھیں. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ شعر بھی یاد کر لینے چاہیے. ہمارے بزرگوں نے ان شعروں کو پڑھا ہے. اس سے ایک تو یہ کہ یہ دعا ہے, یہ شعر کیا ہے, دعا ہے, اللہ سے مناجات ہے. دوسرے یہ کہ اشعار سے اللہ کی محبت بڑھتی ہے, جذبہ پیدا ہوتا ہے, دل میں انبساط بشاشت پیدا ہوتی ہے. تو یہ کلمہ طیبہ کے ورد کے ساتھ یہ اشعار موضوع ہیں حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو تو ہی تو ہو تو ہی تو. اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو درد دل ہو درد دل. غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ تو ہو گیا کلمہ طیبہ کا ورد. اب تھوڑا سا ورد اسم ذات. اسم ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام. ہمارے رب کا نام کیا ہے؟ اللہ. بہت سے بزرگوں نے فرمایا کہ یہی اسم اعظم بھی ہے اللہ، مگر اسم اعظم کی شرط ہے. شرط کیا ہے؟ کہ جب اللہ کہے تو دل میں غیر اللہ نہ ہو. جو ہم یہ شعر میں مانگ رہے ہیں نا کہ دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، یعنی یہ دل کے اندر اللہ ہی اللہ ہو، غیر اللہ نہ ہو، تب اس شرط سے یہ اللہ کہے گا تو یہ اسم ذات ہے اور اسم اعظم ہے. تو یہ اسم اعظم ہے اور ہمارے رب کا نام اللہ ہے. اور قرآن پاک میں ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ اپنے رب کا نام لیا کیجیے. تو ہم یہ قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے کہ ہم اس لیے اللہ اللہ. کوئی پوچھے نا کہ بھائی اللہ اللہ کہاں، کون سی حدیث میں؟ تو اس آیت میں ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام لیا کیجیے. ذکر میں، ذکر کے کیا معنی ہے؟ اس میں تکرار ہو، بار بار نام لینا. ایک دفعہ تھوڑی کیا اس کو ذکر نہیں کریں گے. ذکر وہ ہے جس میں تکرار ہو. اور ہمارے رب کا کیا نام ہے؟ اللہ. تو اس لیے ہم اس آیت کے تحت اللہ کا نام لیتے ہیں اور اس نیت سے لیتے ہیں کہ دل میں ہمارے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اور ہمارے دل میں اللہ آ جائے. اور جب اللہ کا نام لیں گے، اللہ اللہ کریں گے، تو کس طرح، جیسے کلمہ طیبہ کا طریقہ بتایا تھا، اللہ کا نام لینے کا طریقہ بھی بزرگوں نے بتایا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس طرح اللہ کا نام لو کہ ایک زبان میرے منہ میں ہے، ایک زبان میرے دل میں بھی ہے، دونوں سے بیک وقت اللہ نکل رہا ہے. میری زبان بھی اللہ اللہ کرے تو میرے دل بھی اللہ اللہ کرے. ہلکا دھیان کافی ہے. اور پہلی دفعہ جب ہم اللہ کہیں گے نا، تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ جل جلالہ بھی ساتھ کہیں گے پہلی مرتبہ میں. اللہ جل جلالہ تعالی شانہ، اللہ 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 اللہ. اچھا، جو یہاں پر مستورات بھی ہیں، مستورات بھی ذکر کر سکتی ہیں، لیکن ان کو چاہیے کہ ہلکی آواز سے، بن بناٹ جیسے ہوتی ہے نا، مکھی بن بناٹ، ایسے آواز میں زور سے آواز نہ نکالیں. اور دوسرے یہ کہ میرے شیخ رحمہ اللہ کی تعلیم ہے کہ خواتین اسم ذات کے ذکر کے ساتھ سبحان اللہ، سبحان کا لفظ اللہ کی پاکی ہے، سبحان اللہ. ہم تو اللہ اللہ کہیں، وہ سبحان اللہ کہیں. خواتین کے لیے یہ ذکر مناسب ہے. تو کلمہ طیبہ تو جیسے مردوں کے لیے ہے، ویسے ہی خواتین بھی پڑھیں اور آواز اپنی پست رکھیں، اتنی آواز کہ اپنے کانوں تک آ جائے. اور جب اسم ذات کا ذکر ہو تو خواتین کے لیے مناسب ہے کہ وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب سبحان اللہ کہیں تو یہ تصور کریں کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی پاک ہیں، ہمارے پاکی بیان کرنے سے اللہ کی پاکی نہیں بڑھ رہی، اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی پاک ہیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنے سے خود ہم پاک ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ایسا عمل ہے کہ اس سے خود پاکی بیان کرنے والا پاک ہوتا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ پہلے ہی پاک ہے، کروڑوں کو وہ پاک کرتے ہیں. تو اس لیے خواتین جب ذکر کریں تو اس طرح سے ہم اللہ اللہ کرتے جائیں گے، خواتین سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے جائیں. اللہ 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 اللہ. میرے شیخ رحمہ اللہ نے یہ بھی تعلیم دی کہ جب اپنے رب کا نام، رب مانے پالنے والا، رب کے معنی پالنے والا، ہمارا پالنے والا ہمارا رب اللہ ہے، تو پالنے والے سے پلی ہوئی چیز کو اور پلی ہوئی چیز کو اپنے پالنے والے سے محبت ہوتی ہے. بلی، کتا، جانور، طوطا، مینا پالو تو اس کو اپنے مالک سے محبت ہو جاتی ہے. کتے کو ذرا سی روٹی ڈال دو کیسا لوٹتا رہتا ہے قدموں میں، بلی کو ایک دفعہ دودھ پلا دو تو پیچھے ہی نہیں چھوڑتی، پھر وہ ٹانگوں میں لوٹتی رہتی ہے. کیسی محبت پیدا ہو جاتی ہے ایک ذرا سی دودھ پلانے پہ یا ذرا سا روٹی کا ٹکڑا ڈال دینے سے، جانور کیسی محبت کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں پیدا ہی محبت کے لیے کیا ہے. کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ کہ ہم اللہ سے محبت کریں اور اللہ ہم سے محبت کریں. تو انسان بنایا اللہ نے ہمیں، تو ہمیں اللہ سے اپنے پالنے والے سے کیسی محبت ہونی چاہیے. اب یہ محبت کیسے دل میں آئے اس کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ اللہ کا نام لو تو محبت سے نام لو، لیکن محبت کیسے پیدا کریں کہ محبوب کے احسانات کو سوچا کریں، محسن کے احسانات کو سوچنے سے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. کوئی بھی انسان کسی کا ذرا سا کوئی کام کر دیتا ہے تو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. جہاں کہیں جاتا ہے بھائی السلام علیکم، دل میں ایک محبت معلوم ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے کام آیا تھا کبھی. تو اللہ احکم الحاکمین تو صبح سے شام تک ہمارے کتنے کام بناتے ہیں، کتنی بلاؤں سے حفاظت فرماتے ہیں.
اللہ 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 اللہ
شعر بھی یاد کر لو، جب اس میں ذات کرو تو یہ شعر کو ضرور پڑھ لیا کرو، اس سے محبت پیدا ہو.
اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینار جام ہے، عاشقوں کا مینار جام ہے.
یہ روح کا ناشتہ ہے اولیاء اللہ. ایک تو ہوتی ہے کافر کی زبان، ایک ہوتی ہے فاسق اور فاجر کی زبان. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی صبحوں سے پناہ پاکیزگی نصیب فرمائے. ایک ہوتی ہے اولیاء اللہ کی زبان، یہ ہر خاص و عام کا سورج، یہ سورج ہے جو مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن اولیاء اللہ کا سورج ان کے نام سے طلوع ہوتا ہے. جب وہ اللہ کا نام لیتے ہیں تو ان کے دل میں نور ہی نور بھر جاتا ہے. اللہ کا نام ایسا پیارا اللہ کا نام ہے، تو روح کا ناشتہ ہے، روح کا ناشتہ. ایک بزرگ کے یہاں کوئی مہمان آئے فجر کی نماز پڑھ کے، بزرگ اپنے معمولات میں لگ گئے. اب وہ مہمان انتظار کر رہے ہیں کہ بھئی یہ فارغ ہوں تو ناشتہ کریں گے. وہ تھوڑی دیر سے آئے، انہوں نے کہا بھئی آپ کہاں تھے؟ ناشتہ کرنا تھا. انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں اپنی روح کو ناشتہ کرا رہا تھا، تو ہم بھی پہلے اپنی روح کو ناشتہ کرائیں، روح کو طاقتور کریں. اور اصلی انسانی غذا بھی یہی ہے، اصلی انسانی غذا بھی اللہ کا نام لینا. اللہ کے نام سے ساری کائنات زندہ ہے، اگر اللہ کا نام نہ ہو تو قیامت آ جائے گی، سب مردار اور فنا ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک دنیا کے اندر کوئی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا قیامت نہیں آئے گی. تو اللہ کا نام اتنا بابرکت نام ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ کافر جو ہے نا کافر، یہ بھی ہمارے ایمان کی برکت سے کھا رہے ہیں. ہمارے اللہ ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو یہ کھا رہے ہیں، کیونکہ اگر جب اللہ کا نام ہم لینا چھوڑ دیں گے تو قیامت آ جائے گی، یہ بھی نہیں کھا سکیں گے، مر جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، سورج چاند ستارے سب فنا. اللہ کا نام اتنا بابرکت نام ہے. میرے شیخ فرماتے تھے جس جگہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے، جس مسلح پہ نام لیا جاتا ہے وہ جگہ وہ مسلح بابرکت ہو جاتا ہے، جس صبح پر اور اولیاء اللہ اللہ کا نام لیتے ہیں وہ صبح بابرکت ہو جاتا ہے. اسی لیے لوگ تلاش میں ہوتے ہیں تبرک کے، کہ بزرگوں کا کوئی تبرک مل جائے. لیکن تبرک حاصل کرنے کا یہ نہیں کہ وہ پیر کو لوٹ لیا جائے. طریقہ یہ بتلایا کہ اگر آپ کو تبرک چاہیے کسی پیر کا تو اس کو وہ چیز دیں کہ آپ اس کو استعمال کر کے ہمیں دے دیجیے. یہ نہیں کہ پیر کے پاس بیچارے کے پاس ایک کرتا ہے، اس کا کرتا ہی چھین لیا کہ ہمیں تبرک چاہیے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے، وہاں حضرت والا کے محبت کرنے والے تھے، وہ دیسی انڈے خالص لا کے انہوں نے حضرت کو پیش کیا، حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو آپ اس کو حضرت نے فریج میں رکھوا دیا اس خیال سے کہ بھائی روز کھائیں گے تو لانے والا بھی خوش ہوگا کہ میرا پیر میرے ہدیے کی قدر کر رہا ہے، کھا رہا ہے. مرید کو محبت معلوم ہوتی ہے جب اس کو کوئی لائے ہوا ہدیہ وہ پیر کھاتا ہے، کوئی بھی کھاتا ہے. تو اگلے دن حضرت نے فرمایا بھائی وہ ہمارے لیے انڈا فرائی کر دینا. تو دیکھا تو انڈے غائب. اب پوچھ رہے ہیں تو کوئی پتا نہیں رہا. پھر ایک صاحب سے پوچھو، انہوں نے کہا میں نے کھائے، شیخ کی اتباع میں میں نے انڈے کھائے. شیخ کی ہر کام کی نقل کرنی چاہیے. میرے شیخ نے مرغی کا انڈا کھایا تو میں بھی اس، مگر کھاتے تو اپنا انڈا کھا لیتے تھے، تم شیخ کے انڈے کھا گئے. تو اللہ کا نام ایسا بابرکت نام ہے کہ جہاں لیا جاتا ہے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے. خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان ہے. تو اللہ کا نام بڑا بابرکت نام ہے. ذکر کی مٹھاس اور لذت بھی ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ اپنے نام کی لذت عطا فرمائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزوں اور دوستو، قرآن پاک کی جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی، الحمدللہ سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا ایک جز ہے، اور ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں. سورہ فاتحہ ام الکتاب کہلاتی، ام الکتاب قرآن پاک کی ماں. یعنی تمام صورتوں کی ماں ہے. اور مفسرین نے فرمایا ہے کہ پورے کا پورا قرآن کا خلاصہ یہی سورہ فاتحہ. میرے دوستو اگر ہم اس کے فضائل پڑھیں نا تو پتہ چلے ہم میں سے کتنے لوگ نماز سے گھبراتے ہیں, جلدی جلدی ادا کر کے بھاگتے ہیں, جان چھوڑاتے ہیں. لیکن اگر ہم ان انعامات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنے بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہے, کیسی بڑی بڑی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں, تو پھر نماز میں ایسا جی لگے گا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور جب بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تشویش یا گھبراہٹ پیش آتی یا غم پیش آتا تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں بلال اذان دو اور ہماری راحت کا سامان کرو. ہم تو گھبراتے ہیں نماز سے, ذرا الجھن میں پڑھتے ہیں, لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ اذان دو اور ہماری راحت کا انتظام کرو. اب نماز تو کیسی عبادت ہے لیکن ہم یہاں فی الحال اتنی تفصیل میں نہیں جائیں گے. غرض یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں. صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ وہ راستہ جو بالکل سیدھا ہو, اور ضروری ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھپن نہ ہو, سیدھا بھی ہو ساتھ میں اس میں کوئی ٹیڑھپن نہ ہو, وہ راستہ. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل قدر تفصیل فرمائی ہے. کون سا راستہ صراط مستقیم؟ کون سا راستہ؟ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے یہ راستہ سیدھا ہے, کوئی کہے گا یہ راستہ سیدھا ہے, کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا. فلاں آدمی جو ٹی وی پہ آتا ہے موبائل پہ آتا ہے وہ صحیح ہے, کوئی کہے گا وہ صحیح ہے. ہے نا, آج کل تو یہی ہو رہا ہے کہ بھائی موبائلوں کے اوپر لوگ جو ہے اس سے دین سیکھ رہے ہیں اور اکثر لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اپنے بندوں کی ہر طرح سے رہنمائی فرما دی, قرآن پاک سے بھی حدیث پاک سے بھی. کہ ہم نے ایک تو یہ کہ ہم سیدھا راستہ مانگے اور وہ راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو, اور دوسرے یہ کہ اب کیسے پتہ چلے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں ہماری طرف آؤ, وہ کہہ رہے ہیں ہم سیدھے راستے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہچان بتلا دی صراط مستقیم کی, صراط الذین انعمت علیہم, کہ کون سا راستہ صحیح ہے. اے اللہ وہ راستہ, نہ یہ راستہ نہ وہ راستہ, نہ وہ راستہ نہ وہ راستہ, بلکہ وہ راستہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. انعام کون سا؟ سونے چاندی کا, کہ آپ کے قدموں میں ڈھیر لگا دیے سونے چاندی کے تو بھائی ہم اس کو فالو کریں, کیونکہ زیادہ مال والا ہے تو اللہ کی اس پر زیادہ مہربانی ہے, اس کے پیچھے چھوڑ. نہیں, مال کا تعلق مہربانی سے نہیں ہے یا مہربانی کا تعلق مال سے نہیں ہے, کیونکہ اگر مہربانی کا تعلق مال سے ہوتا تو کافروں کو اللہ کیوں مال دیتے؟ اللہ تو ان سے ناراض, وہ تو مغضوب اور ضالین اور مغضوب لوگ ہیں. اللہ گمراہ لوگ ہیں اور اللہ کے مغضوب ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. جس پر غضب نازل ہو اس کو مال کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر مال ہی کوئی بہترین مہربانی کی کوئی دلیل ہوتی, ہے نا. تو میرے دوستو کون سا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا, یعنی ان کو آپ نے ہدایت سے نوازا, سیدھا راستہ عطا فرمایا, ہدایت سے نوازا, توفیقات سے نوازا. اب قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. اب ہم دیکھیں کہ قرآن پاک نے وہ کون کن لوگوں کو انعام یافتہ قرار دیا ہے, مال والوں کو قرار دیا ہے یا بادشاہت والوں کو قرار دیا ہے, وزیروں کو قرار دیا ہے یا حسین لڑکیوں کو پانے والوں کو قرار دیا ہے, کہ جس کے پاس سب سے حسین عورت ہوگی وہی کامیاب اور انعام یافتہ, اس کو بڑا انعام دیا اللہ نے, واہ بھائی بڑی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو گئی بڑا انعام ہوا. نہیں, ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالی نے کس کو انعام یافتہ فرمایا. تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم, دوسری آیت میں ہے فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبیین, تمام انبیاء علیہم السلام. نبیین کون لوگ ہیں؟ کہ جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے ہیں جن پر فرشتہ وحی لاتا تھا. یہ سب ملا کر ساری چیزیں اس میں اللہ کے برگزیدہ, وہ برگزیدہ بندے, چنے ہوئے بندے جن پر فرشتوں کے ذریعے وحی آتی تھی, وہ انبیاء ہیں. اب ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ تو ہو گیا بند, لہذا نبوت مانگنا بھی جائز نہیں, نبوت ملے گی بھی نہیں, مانگنا بھی جائز نہیں, ناجائز ہے, حرام ہے, کفر ہے. اس کے بعد میرے شیخ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ والصدیقین فرمایا, تو کہیں قرآن و حدیث میں اس کی صراحت بھی نہیں, اشارہ بھی نہیں ملتا کہ صدیقین کا دروازہ بھی بند ہو گیا. نبوت کا دروازہ بند ہوا, قرآن پاک میں فرما دیا خاتم النبی, یہ نبوت کے خاتم ہے, ختم کرنے والے, آخر میں مور لگانے والے. جب مور لگ جاتی ہے تو پھر راستہ بند ہو جاتا ہے. تو مگر صدیقین جو فرمایا ہے تو صدیقیت کا راستہ بالکل کھلا ہوا ہے. سب سے بڑے صدیق کون ہیں؟ صدیق اکبر, ان کا لقب بھی صدیق اکبر, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت صدیق اکبر کا درجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد اشرف الصدیقین. آپ کا درجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں آپ کا درجہ ہے. اور یہ درجہ صدیق اکبر کو کیوں ملا؟ معیت نبوت کی وجہ سے, معیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. صحبت کی یہ قیمت ہے, صحبت کی یہ قیمت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رتبہ اس لیے ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب تھے. اور صدیقیت کا جو تشریح ہے اس میں ہے کہ صدیقیت, صدیق آئینہ نبوت ہوتا ہے, آئینہ نبوت ہوتا ہے. جو نبی کی چاہت وہی صدیق کی چاہت, جو نبی کا منشا وہی صدیق کا منشا, اور جو نبی کا کام وہی صدیق کا کام. اسی لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جنگ احد میں جب کافروں نے آپ کا دندان مبارک بھی شہید کر دیا, آپ لہو لہان ہو گئے, تو صدیق اکبر جو آپ کے سب سے گہرے ساتھی تھے, گہرے دوست تھے, ان سے برداشت نہیں ہوا, تلوار نکالی اور جھپٹے کافروں پہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا شم سیفک, اے صدیق اپنی تلوار کو نیام میں رکھ لو, لا تفجعنا کہ تم مجھے اپنی جدائی سے غمگین نہ کرو, اپنی جدائی سے غمگین نہ کرو. تو معلوم ہوا کہ صدیق کا درجہ نبوت کے بعد صدیقیت کا درجہ ہے. اور صدیقیت, بات سمجھ میں آ رہی, مشکل تو نہیں؟ سب سے بڑی ولایت کا جو درجہ ہے وہ صدیقیت کا درجہ ہے, اور سب سے بڑے صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگرچہ صدیقیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے لیکن حضرت صدیق اکبر کا درجہ قیامت تک کوئی نہیں پا سکتا, نہ پچھلا نہ اگلا, کوئی انسان نہیں پا سکتا. لیکن صدیقیت کا راستہ کھلا ہوا ہے, اور ایک ہوتی ہے صدیقیت اور ایک ہوتی ہے صدیقیت کی خط انتہا, بالکل آخری سرحد. اس سرحد کے بعد ایک حد فاصل ہے, اس کے بعد نبوت شروع ہوتی ہے. تھوڑا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ نبوت اور صدیقیت آپس میں نہیں ملتے, صدیقیت نبوت کو نہیں پا سکتی, نبوت نیچے نہیں آ سکتی, صدیقیت آگے نہیں جا سکتی, درمیان میں فاصلہ ہے. یہ نہیں کہ صدیقیت کے فوری بعد نبوت شروع ہوتی ہے, نہیں, بلکہ نبوت ایک ایسا اعلیٰ مقام ہے جس کو غیر نبی نہیں پا سکتا, کتنا بھی بڑا ولی ہو جائے. لہذا صدیقیت کا دروازہ کھلا ہے, من النبیین والصدیقین, کہ صدیق کون ہے؟ اس کی بھی تعریف ابھی بتاتا ہوں, صدیق کس کو کہتے ہیں. لیکن پہلے اگلا درجہ سن لیجیے, من النبیین کے بعد والصدیقین والشہداء. صدیقین کے بعد جو درجہ ہے اس سے نیچے وہ شہداء ہے, اور شہید کا بھی بڑا درجہ ہے, معمولی درجہ تھوڑی. لیکن شہید اللہ کے راستے میں اس کا ایمان و یقین ایسا بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان بھی دے دیتا ہے، جان بھی دے دیتا ہے. کتنے واقعات صحابہ کے ہیں کہ آئے حضور اگر ہم کافروں سے لڑیں اور شہید ہو جائیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا جنت. بس توشہ بھی پھینک دیا، سارا ساز و سامان پھینک دیا، تلوار لے کے گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، سیدھے جنت میں پہنچ گئے. یہ شہادت بھی ہے. اور جو لوگ شہادت پر غمگین ہوتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے جو حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ غم مناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. شہادت کا رتبہ تو اتنا بڑا ہے کہ کتنے لوگوں نے چاہت کی کہ ہمیں شہادت مل جائے، نہیں مل سکی، اور کتنے لوگوں کو بن مانگے مل گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کتنی جنگوں میں لڑے، کتنے غزوات میں شریک ہوئے، کتنے سرایا میں فتح اللہ نے ان کو دی، غازی بنا کر بھیجا، لیکن بستر پہ انتقال ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مانگا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. یہ دعا بھی مانگ لینا چاہیے بھائی ہم کو. کیا عجب کہ اللہ ہمارے لیے اس دعا کو قبول فرما دے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت کو میرا رزق بنا دے. کیا شان تھی صحابہ کی، کیا فہم تھی، کیا سمجھ تھی. رزق مانگا، رزق یعنی کہ جب تک مجھے شہادت نصیب نہ ہو تو مجھے موت نہ آئے، شہادت ہی نصیب ہو، شہادت کو میرا رزق بنا دیجیے. وجعل موتی فی بلد رسولک، اور اپنے نبی کے شہر میں مجھے موت عطا فرما دے. کہ نبی کے شہر میں موت آ جائے جس کی، انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے مدینہ شریف میں اٹھائے جائیں گے لوگ. تو غرض یہ کہ شہادت کا درجہ. پھر اس کے بعد صالحین. صالحین کون لوگ ہیں؟ جو خود تو ان کے اندر سلامتی تباہ ہے، نیک اعمال کرتے ہیں لیکن وہ مصلح نہیں ہوتے. صالح تو ہوتے ہیں، مصلح نہیں ہوتے، ان سے کام نہیں لیا جاتا. وہ خود نیک ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، لیکن کام کس سے لیا جاتا ہے؟ صدیقین سے. اب صدیق کی تعریف میرے شیخ نے جو بیان فرمائی ہے، بڑے بڑی کتابوں سے میرے شیخ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. تھوڑی دیر آنکھ کھول کے سنیں، انشاءاللہ ارادہ ہے کہ 10 بجے بیان جہاں پر ختم ہونا ہوگا انشاءاللہ وہاں کر دوں گا، لیکن گارنٹی کوئی نہیں، گارنٹی کوئی نہیں ہے بھائی. کیونکہ ہر دفعہ میں ہار جاتا ہوں، سوچ کے کچھ آتا ہوں لیکن میں ہار جاتا ہوں. اگر بیان سننا ہے تو قریب آ جاؤ، ان سے کہہ رہا ہوں. دور کیوں بیٹھے ہو بیگانوں کی طرح؟ آ جاؤ قریب. اتنی دور بیٹھ کے فائدہ کم ہو جاتا ہے، قریب میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے. آگ کے قریب بیٹھنے سے گرمی آگ کی ملتی ہے، دور بیٹھنے سے آگ کا نظارہ کرنے سے گرمی تو نہیں ملتی. تو صدیق کی تعریف میرے شیخ رحمہ اللہ نے بڑی بڑی کتابوں سے، 3 تعریف تو کتابوں سے دی ہے، اور 1 تعریف میرے شیخ رحمہ اللہ کو خود اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے زمانے کے اولیاء اللہ اب نہیں رہے، پہلے جیسے اولیاء نہیں رہے، یہ ناسمجھی کی بات ہے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے صدیقین فرمایا ہے اور صدیقین کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا تو صدیقین بھی آتے رہیں گے. اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کیا؟ ہے تو نہیں پابند فن کا اے غنی، جس کو تو چاہے کرے اپنا ولی. تو نہیں پابند فن کا اے غنی، کسی قابلیت کے اللہ محتاج نہیں ہے. فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنا بنانا ہے، بس اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. جیسے حکومت فیصلہ کرتی ہے کل سے فلاں مجسٹریٹ کو، فلاں آدمی کو مجسٹریٹ بنانا ہے، تو پہلے فیصلہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو سہولیات دی جاتی ہیں. بھائی مجسٹریٹ کی ایک گاڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ پیچھے پونپوں کرتی ہے، پولیس کی اسکارٹ بھی ہوتی ہے، آگے موٹر سائیکل سوار بھی ٹیاؤں ٹیاؤں کر کے جائے گا. یہ چیزیں بعد میں آتی ہیں نا، آرڈر ہوتا ہے کہ بھائی یہ مجسٹریٹ ہو گیا کل سے، اب اس کو یہ سہولتیں دی جائیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ پہلے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو اللہ والا بنانا ہے، اپنا بنانا ہے، صدیق بنانا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ویسے اعمال بھی نصیب فرما دیتے ہیں، ویسے اخلاق بھی نصیب فرما دیتے ہیں، ویسی احسانی کیفیت بھی نصیب فرما دیتے ہیں، ہے نا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں جب چاہیں اپنا بنا لیتے ہیں. تو صدیق کی پہلی تعریف میرے شیخ, تو میرے شیخ کو چوتھی تعریف اللہ نے عطا فرمائی. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ جس مبدع فیاض سے اتنے بڑے بڑے اولیاء محدثین مفسرین کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, وہی مبدع فیاض آج نہیں ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی ہو گئی؟ اسی مبدع فیاض سے اللہ تعالیٰ نے اختر کو عطا فرمایا. کوئی پابندی ہے کہ بعد والوں کو نہیں ملے گا, پہلے والوں کو ملے گا؟ تو پہلی تعریف صدیق کی جو میرے شیخ نے کتابوں سے مفسرین سے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ الصدیق ہو الذی لا یخالف قالوہ حالہ. کہ صدیق وہ شخص ہوتا ہے جس کے باطن میں اور ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہوتا. جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے, جو زبان پر ہے وہی دل میں. وہ ماحول سے معاشرے سے ڈرتا نہیں ہے, مگر کوئی شیطان آدمی ہے وہ کہتا ہے میرے دل میں آ رہا ہے میں فلاں کے ساتھ بدکاری کروں, اور وہ زبان سے کہہ دے تو کیا یہ بھی صدیق ہوگا؟ نہیں بھائی, مقصد تو ہم جانتے ہیں کہ جو اللہ والا ہو, جو سنت اور شریعت کا تابع ہو, ورنہ تو کوئی داڑھی مونڈا چڈی پہنا ہوا کہہ سکتا ہے میں بھی صدیق ہوں. تو یہ تو عقل کی بات ہے کہ صدیق وہ ہے جو سنت اور شریعت کا تابع ہو. لیکن صدیقیت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ صدیق وہ شخص ہوتا ہے, جیسے میں نے بتایا نا صالحین ہوتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان میں صدیق وہ ہے. اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جو اس کے دل میں ہوگا وہی زبان پہ ہوگا, جو زبان پہ ہوگا وہ دل میں ہوگا, فرق نہیں ہوگا. ایک دوسری تعریف صدیق کی کیا ہے؟ الذی الصدیق ہو الذی لا یغیر ظاہرہ من باطنہ. کہ صدیق وہ ہے کہ جس کے باطن اور ظاہر میں, یعنی باطن میں ظاہر سے کوئی تغیر نہیں آ سکتا, ماحول کا اثر نہیں لیتا, وہ مؤثر ہوتا ہے, وہ مؤثر ہوتا ہے, ماحول مؤثر ہوتا ہے. یعنی صدیق کے موجودگی سے ماحول کا رنگ بدل جائے گا, لیکن ماحول کا رنگ صدیق پر نہیں آئے گا. سمجھا گئی بات؟ ہاں, جہاں جاتے ہیں ہم تیرا پسانہ چھیڑ دیتے ہیں, کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. صدیق وہ ذات ہے کہ جو مؤثر ہوتا ہے, دوسروں پر اثر ڈالتا ہے, ماحول کا اثر اس پر نہیں آتا. چاہے بنگلہ دیش ہو, چاہے برما ہو, کہ برما کے لوگ یہاں ہو نسلن ہیں, اصلن تو شاید کوئی بھی نہیں ہے, اب یہاں سب مرکب گئے برما والے, شاید کوئی زندہ ہو جو برما میں پیدا ہوا ہو. تو میں نے پہلے برما اور بنگلہ دیش بتا دیا, اور کوئی برطانیہ ہے, امریکہ ہے, جہاں جاتا ہے وہ اللہ کے رنگ پہ چلتا ہے, اللہ کے راستے پہ, رسول کا راستہ نہیں چھوڑتا. وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہاں اتنی اوریانی ہے, یہ کافر لوگ کیا سمجھیں گے, اس بات کو نہیں سمجھیں گے تو ہم ان کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں, یا ہمیں یہ بد اخلاق سمجھیں گے اس لیے ہم برقع اتار دیتے ہیں, اب کیا کریں یہاں ہر طرف یہ. تو صدیق کی یہ شان نہیں ہوتی, صدیق ماحول سے متاثر نہیں ہوتا, بلکہ وہ ماحول کو متاثر کر دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ارے یہ کون جا رہا ہے, یہ اللہ والا جا رہا ہے. کوئی بھائی کیا بات ہے, اللہ والوں کو دیکھ کر تو کافر بھی ہل جاتے ہیں میرے دوستوں. حق اثر کرتا ہے, نور اثر کرتا ہے, کافر بھی ہل جاتا ہے کہ کیا شخصیت جا رہی. تو دوسری تعریف کیا ہے کہ صدیق ماحول سے متاثر نہیں ہوتا. اور تیسری تعریف صدیق کی یہ ہے, الصدیق هو الذي يبذل الكونين في رضا محبوبه. صدیق وہ ہوتا ہے جو اپنے دونوں جہان اللہ پر فدا کر دیتا ہے, دونوں جہان, یہ دنیا بھی اور آخرت کا جہان بھی اللہ پر فدا کر دیتا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ ایک مرتبہ عربوں میں تقریر فرما رہے تھے, عرب لوگوں میں, تو ایک نائجیرین کا عربی تھا, اس نے پوچھا کہ یہ دنیا تو فدا کرنا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم بھائی دنیا کی ہر چیز کو کے اندر دین کو مقدم رکھیں, دنیا فدا کرنے کا کیا مطلب ہے, سارا مال نکال کے مسکینوں میں بانٹتے ہیں؟ بولو بھائی یہ مطلب ہے؟ نہیں. بیوی بچوں کو چھوڑ دیں, والدین کو چھوڑ دیں؟ نہیں. دفتر چھوڑ دیں, نوکری چھوڑ دیں, یہ دنیا کو فدا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے ہر امر میں پہلے اپنے اللہ اور رسول کا حکم دیکھیں, اپنے اللہ اور رسول کا طریقہ دیکھیں گے,
اگر اللہ اور رسول کی رضا اس میں ہے تو ہم وہ کام کریں گے، چاہے مال کمانا ہو، چاہے نماز پڑھنی ہو، چاہے عبادت کرنی ہو، لیکن اگر ہمارے اللہ اور رسول نے اس کام سے منع کیا ہے تو ہم اس کو نہیں کریں گے. جب ہم نہیں کریں گے تو یہ دنیا کو اللہ پر ہم نے فدا کر دیا. ایک بات اس نے کہا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن آخرت کو، جنت کو ہم کیسے اللہ پر فدا کریں؟ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، دعا سے میں ثابت کرتا ہوں. میرے شیخ فرماتے تھے کہ تصوف بلا دلیل میں پیش نہیں کرتا. میرے شیخ کے کوئی آواز اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بیان سن لیں، انشاءاللہ آپ کو کہیں انگلی اٹھانے کی گنجائش نہیں، کہیں آپ کو ثبوت مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اگر آپ قرآن و حدیث کو سمجھنے جاننے والے ہوں گے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضیاء الحق، آگے کھولو نا، پانی پلاؤں ٹھنڈا، یہ لے پانی پی لے. آگے کھول یار، یہ لے ٹھنڈا پانی پی، بسم اللہ پڑھو. اب ہر ایک کو نہیں دوں گا بھائی، معلوم ہوا لوگ آنکھیں بند کرنی شروع کر دیں اور میں ہر ایک کو میں پانی پلانا شروع کر دوں، میں کہاں سے پیوں گا؟ تو آخرت کا جہاں ہم اللہ پر کیسے فدا کریں؟ میرے شیخ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مانگا اللہ سے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں اور جنت کا سوال کرتا ہوں. جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے پہلے وہ مانگتے ہیں. آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اس وقت پیاس نہیں ہے، آپ پہلے روٹی کھائیں گے کہ پانی پیئیں؟ یا آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، کوئی آدمی آپ کو چنے پیش کرتا ہے، یہ میں خستہ ابھی ابھی بھٹی سے لے کے آیا ہوں، چنے چبائیے، آپ چنے چبائیے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ کا یہ مجھے بات یاد آ گئی، فرماتے تھے کہ جب چنے نہیں تھے، جب دانت تھے تو چنے نہیں تھے، اب دانت نہیں ہیں تو چنے کے بورے رکھے ہوئے. بھائی میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اولیاء اللہ کا بڑھاپا مت دیکھو، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھول دیتے ہیں. ان کی جوانی، ان کا بچپن، ان کی جوانی، ادھیڑ عمری دیکھو، سخت مجاہدات میں گزرتی ہے، وہ زمانہ دیکھو. تو غرض یہ کہ کوئی شدید پیاس میں آپ کو چنا پیش کر دے، لیجیے بڑے خستہ اور بڑے 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 کابلی چنا لائے ہوں آپ کے لیے، کھائیے، آپ کو تو وہ حلق سے اتارنا مشکل ہو جائے گا. تو آپ پانی پہلے مانگیں گے، جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے آدمی پہلے وہ مانگتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کو مقدم، معلوم ہوا کہ جنت سے بھی زیادہ قیمتی اللہ کی رضا ہے. اللہ راضی ہو جائے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، کوئی نعمت نہیں ہے میرے دوست. آپ سوچو تو کہ اگر جنت میں بھی ہم چلے گئے بالفرض اور اللہ راضی نہیں ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہے ہم تو بھائی دوزخی کی طرح زندگی گزرے گی جنت میں بھی، جس سے اللہ راضی نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، ہم سب کو اپنی رضا کامل نصیب فرمائے. تو جنت کو مؤخر کیا کیونکہ جنت کے بھی ہم محتاج ہیں. اور عاشقین جنت کی طلب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے عاشق جنت کی طلب کیوں کرتے ہیں؟ کہ جنت محل دیدار الہی ہے، وہاں اپنے اللہ سے ملاقات ہوگی. انہوں نے بتلا دیا ہے کہ ہم وہاں ملیں گے، ہم وہاں تمہیں اپنا دیدار کرائیں گے. دنیا میں دیدار نصیب نہیں ہے، وہاں دیدار کرائیں گے. اسی لیے ایک شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں، تم غیروں سے جی مت لگاؤ، غیروں پر نظر مت مارو، یہ نظروں کی حفاظت جو ہے یہ اللہ کے دیدار کے لیے بنائی جا رہی ہے. تو ہم اللہ کا دیدار کریں. جو لوگ یہاں اپنی آنکھوں سے زنا کر رہے ہیں، غیر اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ان مرنے والی لاشوں سے جی لگا رہے ہیں، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ وہاں اللہ کی دیدار سے محرومی ہو جائے، ناپاک چلے جائیں یہاں سے. تو میرے دوستو، الذی یقتل الکونین فی رضا محبوبہ، صدیق وہ ہے جو دونوں جہان اپنے اللہ پر فدا کر دیتا ہے. تو اگر آپ نے اللہ کی رضا کو مقدم کیا، جو عمل ہم نیک کریں نا، جو عمل نیک، نماز پڑھیں، ذکر کریں، خیرات کریں، جو عمل کریں، ہم یہ نیت کریں کہ اے اللہ آپ کی رضا، آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، سمجھ گئے، یہ سب سے اعلیٰ نیت ہے. صدقہ دیں تو اس کے جو ثمرات قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ آپ کو خود بخود ملیں گے. آپ اللہ کی رضا کی نیت کریں کہ ہم صدقہ کیوں دے رہے ہیں, اللہ خوش ہو جائیں, اللہ راضی ہو جائیں, اور بعد میں ہم جنت کی لالچ بھی کریں کہ اللہ ہمیں جنت کا ثواب بھی چاہیے اور جنت اس لیے چاہیے کہ وہاں ہم آپ کا دیدار کیا کریں گے, اپنے محبوب کا دیدار کیا کریں گے. تو میرے دوستو صدیق کی تین تعریف آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ایک صدیق وہ ہوتا ہے, تینوں کے اندر ایک قدر مشترک کیا ہے کہ وہ سنت اور شریعت کا تابع ہوتا ہے. تو پہلی کیا علامت ہے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے, دھوکے باز نہیں ہوتا, چکر باز نہیں ہوتا, دوغلا آدمی نہیں ہوتا, دوغلا کہتے ہیں ہماری عرف عام میں, دوغلا نہیں ہوتا. دوسری تعریف یہ ہے کہ اس کے باطن کو ظاہر متاثر نہیں کرتا, وہ وہاں بھی ویسی ہی نظر کی حفاظت کرتا ہے, جہاں ننگی عورتیں بھی پھر رہے ہوں وہاں بھی وہ اپنی شعائے بصریہ کو کنٹرول کرے گا اور اس تک نہیں پہنچنے دے گا, اور ہر حال میں سنت اور شریعت کا تابع ہوتا ہے. ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, سارا جہاں خلاف ہو, پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. یہ صدیق کی دوسری تعریف ہو گئی کہ ماحول سے متاثر نہیں, کیسا بھی ماحول. اور تیسری یہ کہ وہ دونوں جہاں اپنے اللہ پر فدا کرتا ہے. اب رہ گئی چوتھی تعریف جو میرے شیخ رحم اللہ نے فرمائی, اور انشاءاللہ اس کے بعد بیان ختم ہو جائے گا. وہ یہ کہ میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا کہ چوتھی تعریف اللہ تعالی نے خاص مجھ کو عطا فرمائی ہے, اور وہ یہ ہے کہ صدیق وہ ہے جو ہر لمحہ اپنے ہر لمحے کو اللہ پر فدا کرتا ہے, اللہ پر فدا کرتا ہے. ہر لمحہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات سے چپکا ہوا رہتا ہے, ایک لمحہ بھی اپنے دل کو اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہونے کا. کتنے بھی حسین آ جائیں, حسینوں کا باپ آ جائے, حسینوں کا دادا آ جائے, دادا تو خیر دادا ہی ہوتا ہے, یہ ایک محاورہ ہے, وہ کہتے نا تیرے باپ کے, تیرے باپ کا ہے کیا, ارے بھائی تو میرے باپ کا نہیں تو پھر کس کا ہے. محاورہ ہے کہ حسین ہو یا حسین کا باپ ہو یا حسین کا دادا ہو, یعنی کیسے سے کیسا حسین ہو اور کتنا ہی تقاضا دل میں آئے, لیکن وہ ہر لمحہ اللہ تعالی کے ساتھ اپنا دل کو ایسا چپکائے رکھتا ہے کہ اس کو یہ گلنے سڑنے والی لاشیں, گندی لاشیں اس کو اپنی طرف بالکل نہیں کھینچ. یہ ہے صدیق, ایک لمحے کو بھی اپنے دل کو غیر اللہ میں مشغول نہیں ہونے دیتا. یہ ہے صدیق کی تعریف, چوتھی تعریف جو میرے شہر, اور یہ سب سے اعلیٰ تعریف ہے اگر آپ غور کریں تو, سب سے اعلیٰ تعریف ہے اپنے قلب کو ہر وقت خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چپکائے رکھنا, ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کرنا. اور معصوم تو نہیں ہو جاتا, صدیق معصوم نہیں ہے, سوا انبیاء کے کوئی معصوم نہیں, تو اب صدیق سے خطا ہو سکتی ہے, صدیق سے خطا ہو سکتی ہے, لیکن اس کی یہ خاصیت ہے کہ اگر اس سے معمولی لغزش بھی ہو جاتی ہے, ہم تو بڑے بڑے گناہ پی جاتے ہیں دوستو, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, لیکن صدیق کے سے معمولی لغزش ہو جاتی ہے. اس کی معمولی لغزش کیا ہے؟ اس کی معمولی لغزش اس کے لیے گناہ کبیرہ سے کم نہیں ہوتی, اور وہ لغزش کیا ہے کہ ایک لمحہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے اسے غفلت ہو گئی, غفلت, ایک لمحہ, بلکہ لمحے کا جلدی جانا ہے, بس انشاءاللہ جلدی, ایک لمحہ بھی وہ اگر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے, غرض باغ دل خلالے کم بوبت پر دل صادق ہزارہ غم بوبت, اگر اللہ تعالی کی قرب کے گلشن سے ایک تنکا بھی, ایک تنکا گھاس کا تنکا ہوتا ہے, کتنی باغ ہوتا ہے, کتنی گھاس ہوتی ہے, کتنے پتے ہوتے, ایک تنکا بھی خدا تعالی کے گلشن قرب سے کم ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ہزاروں غم ٹوٹ پڑتے ہیں, ہزاروں غم, اور پھر وہ کیا کرتا ہے, سجدے میں صدق دیتا ہے, اور بزبان حال کہتا ہے یا بزبان قال بھی کہتا ہے کہ اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے زمین پر گر پڑا میں آسمان سے, اٹھا کر سر تمہارے آستاں, یعنی آپ کی نافرمانی آپ سے الگ ہو کر اے اللہ میں تو ذلت اور پستیوں میں گر پڑا, اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے زمین پر گر پڑا میں آسمان, تو یہ ہے حیثیت. پھر وہ اتنا روتا ہے, اتنا روتا ہے کہ اپنی سجدگاہ کو آنسوؤں سے تر کر دیتا ہے, آنسوؤں سے تر کر دیتا ہے, اور اتنا روتا ہے کہ یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کو ایسا رحم آتا ہے کہ اس کے دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے, ایک سکون محسوس ہوتا ہے. اور میرے شیخ رحمہ اللہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حکیم اختر, میرے شیخ کا نام لے, کہ جب آنسو ٹپک پڑتے ہیں اور دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے تو یہ رسید ہے کہ انہوں نے معاف کر دیا, انہوں نے معاف کر دیا, دل میں ایک ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے اور اس پر خدا تعالیٰ رحم فرما دیتے ہیں. اس پہ ایک شعر فرمایا کہ اب کہیں ان کو نہ پہنچے تجھ سے غم, اب کہیں ان کو نہ پہنچے تجھ سے غم, اے میرے اشک ندامت اب تو تھم. بچہ روتا ہے, باپ کتنا بھی سخت دل ہو, کتنا سخت دل ہو, لیکن اس ایک وقت آئے گا کہ وہ پسیج جائے گا کہ میرا بچہ کب سے رو. اللہ تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے, جب بندہ آنسو بہاتا ہے پھر ان کو رحم آ جاتا ہے کہ اے میرے بندے بس بس کر. فرشتے لرز جاتے ہیں, آسمان رونے لگتا ہے, زمین رونے لگتی ہے, اتنا روتے ہیں وہ اپنی معمولی خطا پر. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ولایت صدیقیت کا یہ مقام عطا فرمائے. ہمارے شیخ نے یہی فرمایا, اب کریم کی تعریف بھی اس میں تھی لیکن اب میں کیا کروں کہ وقت اتنا ہو گیا کہ اب میں اس چیز کو ملتوی کرنا چاہ رہا ہوں. انشاءاللہ اگلی دفعہ کریم کی تعریف بیان کروں گا کہ جو ہم جیسے گرے پڑے لوگ خدا تعالیٰ سے ولایت صدیقیت مانگیں, اور وہ بھی اس کی خط انتہا. میرے شیخ نے فرمایا مانگنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے یہاں کمی نہیں ہے, تو مانگنا چاہیے. تو ہم کس منہ سے مانگیں, کیوں مانگیں, کیسے مانگیں, ہم جیسے گرے پڑے لوگ, خطا کر لوگ, کیسے ایسا ہو سکتا ہے. ہمارے دل میں تو شیطان یہی ڈالتا ہے کہ تم کیسے ولی اللہ ہو سکتے ہو, تم کیسے صدیق ہو سکتے ہو. تو یہ کیسے ہم مانگیں, کیوں مانگیں, انشاءاللہ اگلی مجلس میں یہ ہم کریم کی تعریف جو ہمارے شیخ نے فرمائی انشاءاللہ وہ میں بیان کروں گا. غرض یہ کہ ہم آج ہی سے اللہ تعالیٰ سے ولایت صدیقیت کی خط انتہا مانگنا شروع کر دوں, دل سے مانگیں, اور یقین رکھیں کہ خدا تعالیٰ کو قدرت ہے ہم کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما سکتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. الى العالمین, جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما, اس میں جو کوتاہی قصور ہو گیا اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ, جو مانگا ہے, جو ہمارے شیخ نے مانگنا سکھایا ہے, بلا شبہ ہم اس کے قابل نہیں, ہم بہت گناہگار, بہت پتاکار, بہت پرانے پاپی ہیں اللہ, گناہ چھوڑتے نہیں ہیں اے اللہ, لیکن آپ ہی بڑے کریم ہیں. اے اللہ, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, اپنے فضل سے اب تک جو ہم نے غفلت کی, اب تک جو گناہوں کی زندگی گزاری, اے اللہ مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو بھی, اور میرے سب دوستوں کو, حاضرین کو, حاضرات کو, سب سننے والوں کو, اور میرے پیارے اللہ ہر ہر مسلمان کو اللہ تو معاف فرما دے, اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے, اور اے اللہ زندگی کے ہر لمحے کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ, ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے. اللہ, ہم پوری انسانیت کے لیے مانگ رہے ہیں, اپنے آپ کو شامل کر کے, سب سے پہلے ہم محتاج ہیں. اے اللہ, ہم اپنے آپ کی محتاجی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, ہم آپ کے محتاج ہیں, ساری مخلوق آپ کے محتاج ہے, اور آپ خود بے نیاز ہیں. اور اے اللہ, اگر آپ ساری انسانیت کو ایمان عطا فرما دیں, اور جذب عطا فرما دیں, جذب کامل عطا فرما دیں, اور ولایت صدیقیت کی خط انتہا عطا فرما دیں, تو اے اللہ, آپ کے خزانوں میں سوئی کے ناکے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی, اور آپ بالکل بے پرواہ ہیں. اے اللہ, ہمارا کام بن جائے گا. اے اللہ, ہمارا مانگنے کا منہ نہیں ہے, یہ زبان اس قابل نہیں, ہمارا سراپا اس قابل نہیں کہ ہم آپ سے اتنی بڑی نعمت مانگیں, لیکن اے اللہ, آپ کریموں کے بھی کریم ہیں. اے اللہ, آپ نوازنے پہ آ جائیں, جوش میں آئے جو دریا رحم کا, گبر صد سالہ ہو فخر اولیاء. پس اے اللہ آپ اپنی رحمت کو جوش دلا دیجئے. اے اللہ ہمیں ایسے اعمال نصیب فرما دیجئے, ہمیں ایسا مانگنا نصیب فرما دیجئے کہ آپ کی رحمت کو جوش آ جائے اور ہمارا کام بن جائے. ہم سب اولیاء صدیقین کی خط انتہا کو پالیں. اے اللہ ہم کیا کریں, ہمارے شیخ نے ہمیں یہی مانگنا سکھلایا ہے اور اللہ اس کو قرآن و حدیث سے ثابت بھی کیا ہے. اے اللہ پس یہ احاد آپ کے سامنے پھیلے ہیں, ہم کو بھی, ہماری اولادوں کو بھی, ہمارے بچے بچے کو, کتنے ہی بگڑے ہوئے ہوں, ہم بگڑے ہوئے ہوں, ہماری اولاد کتنی بگڑی ہو, سب کے دل اے اللہ آپ کی ایک مٹھی کے اندر ہیں. اے اللہ ہمارے قلوب کو بدل دیجئے, ہمیں جذب نصیب فرما دیجئے, جذب کامل نصیب فرما دیجئے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا مجھ کو, میرے گھر والوں کو, میرے بچے بچے کو, اور میری اولادوں کو, اور میرے قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو, اور میرے تمام دوستوں ان کے گھر والوں کو, اور اللہ تمام مسلمانوں کو نصیب فرما دے. اے اللہ ضرور بے ضرور نصیب فرما دے. اے اللہ ضرور بے ضرور نصیب فرما دے. اللہ ہمیں, ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اے پیارے اللہ, اے کریموں کے کریم, ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, نہیں بھی کہا, اے اللہ سب مسلمان بیماروں کو صحت عطا فرما دے. اور اے اللہ ساری انسانیت کو امن و عافیت نصیب فرما دے. اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال و بابرکت نصیب فرما دے, روزی نصیب فرما دے. اے اللہ روزی میں وسعت اور خوشحالی نصیب فرما دے. اے اللہ خوب خوشحالی نصیب فرما دے. اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما دے, ہر بدکاری کا, شراب خوری کے اڈوں کا, بے ایمانیوں کا, دھوکے بازیوں کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو سود سے, رشوت سے اور تمام برائیوں سے پاک فرما دے. اور اے اللہ ہماری ملک پر رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما دے. اے اللہ مہنگائی کو دور کر دے, ارزانی عطا فرما دے. ہر انسان کو اے اللہ تو رزق بے بہا عطا فرما دے. ہر مسلمان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ اس کی مشکلات کو حل فرما دے. اے اللہ جتنے لوگ ہیں, اے اللہ ان کے جتنے مقاصد حسنہ ہیں, دل میں نیک نیک ارادے ہیں, اے اللہ ان میں بامراد فرما دے. اے اللہ خزانہ غیب سے عطا فرما دے. جو مقروض ہے اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے. اے اللہ جس کا پیسہ کسی نے دبایا ہے, اللہ اس کی ادائیگی کروا دے. اور اے اللہ ہر مسلمان کو خوشحالی والی زندگی عطا فرما, کامل تقوی والی حیات نصیب فرما دے. اے اللہ کامل تقوی والی حیات نصیب فرما دے. ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے کہ ہم ہر لمحہ آپ پر فدا کریں اور ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اور اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے, اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اللہ ان کے رشتے کروا دے. اللہ محبت والے, دیندار اللہ والے رشتے عطا فرما دے. اللہ میرے پیارے شیخ, شیخ الحدیث, شیخ العلماء حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا, جو بنگلہ دیش والے ہیں, اے اللہ ان کو خوب خوب صحت عطا فرما. حضرت کے کمر مبارک میں بہت تکلیف ہے, اے اللہ ان کی کمر مبارک کی تکلیف کو دور فرما. اور حضرت والا کی پوتی صاحبہ بھی کافی شدید عڈیل ہیں, اے اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما. امی جان صاحبہ کو بھی صحت عطا فرما. اے اللہ میرے پیارے شیخ کو مجھ سے انتہائی خوش فرما دے. اے اللہ سب سے زیادہ مجھ سے خوش فرما دے. اے اللہ میرے دل میں اپنے پیارے شیخ کی عظمت, محبت نصیب فرما دے, اتباع کامل نصیب فرما دے. اے اللہ اتباع کامل نصیب فرما دے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمان اور جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں, اے اللہ جلد از جلد اے اللہ ان کی نصرت فرما دے. اے اللہ غیب سے ان کی نصرت نازل فرما دے. اے اللہ جو دشمن ان کو ستا رہے ہیں, اے اللہ ان کو ہدایت دے دے, اپنی حرکتوں پر نازم کر دے, ایمان سے سرفراز فرما دے, ہدایت عطا فرما دے, توبہ کی توفیق عطا فرما دے. لیکن اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں, اے اللہ پھر ان کو ذلیل اور خوار کر دے, ان کو ذلت ناک شکست سے دوچار کر دے. اے اللہ ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما دے, ہمیشہ کے لیے ان کو ذلیل و خوار کر دے. اے اللہ ان کو کوڑی کر کے مار دے. اے اللہ ان پر طرح طرح کے عذاب نازل فرما دے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين. کافی دن سے سوچ رہا تھا کہ بار بار بتا دیا کروں, نئے آنے والے بھی ہیں, میرے چھوٹی سی جگہ ہے گلستان جوہر سمبلو سوسائٹی میں پہلوان گوٹ کے پاس, وہاں میں دن بھر وہیں رہتا ہوں, عشاء کی نماز تک درمیان میں چلا جاتا ہوں کھانے وغیرہ کے لیے. جا جن لوگوں سے ہو سکے وہاں آئیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو نفع ہوگا اور وہاں پر میری پیر سے لے کر جمعرات تک ہر روز عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کا 25 منٹ کا مشکل سے بیان ہوتا ہے اگر کوئی وہاں نہ آ سکے تو ٹیلی فون پر سہولت میسر ہے ٹیلی فون پر روزانہ بیان سنا جا سکتا ہے اور ویب سائٹ کا ایڈریس بھی ہے وہ بھی لے سکتے ہیں جو کارڈ یہاں تقسیم ہوتا ہے اس میں سب پتہ لکھا ہوا ہے جس کے پاس اپنی ضرورت کی وجہ سے اپنی شدید ضرورت کی وجہ سے یہ بڑا موبائل ہے ہم تو موبائل کو منع ہی کرتے ہیں لیکن کسی کی شدید ضرورت ہے وہ رکھتا ہی ہے اپنی ضرورت سے تو وہ اس کو نیٹ پہ سن سکتا ہے روزانہ کی مجالس اسی طرح اتوار کے دن صبح بھی 11 بجے وہاں لوگ یہ لوگ آ جاتے ہیں بازے ماشاء اللہ دوست احباب بہت دل خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو تو اتوار کی صبح 11 بجے وہاں جو آ سکے وہ آ جائے 11:30 بجے بیان شروع ہوتا ہے 12:30 تک اور پھر جب تک چاہے رہے 2-2:30 بجے تک میں ہوتا ہوں اور نہیں تو اپنا بیان سن کے واپس آ جائے خواتین کے لیے بھی انتظام ہے میرے گھر پہ پردے کے ساتھ میرا گھر وہیں دو گلی چھوڑ کر ہے تو اس طرح سے ایک ترتیب ہے ہماری ہفتے واری وہ کوشش کر کے اس میں شرکت کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے